يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
رہن تھے ان کے نفوس اس کو چھڑا لیا ہے. کس میں رہن تھے؟ خواہشات میں رہن تھے، لذتوں میں رہن تھے، نفس پرستی میں رہن تھے. اصحاب یمین نے اس کو گروی، وہ اس اپنے نفس کو جو گروی تھا اس کو چھڑا لیا. اصحاب یمین آپ یوں سمجھ لیجئے اہل جنت ہیں، نجات یافتہ لوگ، وہ لوگ جو اپنے مقصد خلقت کو پہنچ گئے، یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا تھا وہ مقصد کو وہ پہنچ گئے. یہ اصحاب یمین. اصحاب یمین فی جنات یتساءلون، اصحاب یمین جو جنتوں میں ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کس سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے، یعنی اہل جنت اہل جہنم سے سوال کر رہے ہیں. نجات یافتہ لوگ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں جن کی نجات نہیں ہوئی. کن لوگوں کی نجات نہیں ہوئی؟ جو جہنم میں پہنچ گئے. نجات یافتہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں کر آ گئے؟ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں قالو لم نکو من المسلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. یہ مجرموں نے پہلی وجہ بیان کی کہ ہم جہنم میں کیوں آ گئے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. دوسری وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اطعام مساکین کا اہتمام نہیں کرتے تھے. یعنی گویا مساکین کی طرف سے بے پرواہ تھے، لاپرواہ تھے، مساکین کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں تھی. وہ بھوکے ہیں، وہ جی رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، ہماری کوئی توجہ نہیں تھی. تیسری وجہ انہوں نے جو بیان کی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم نے اپنی عمر بیکار باتوں میں تلف کر دی. نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ ہم لایعنی گفتگو میں، بیکار باتوں میں، وہ باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان باتوں میں ہم نے اپنی ساری عمر گنوا دی. یہ تیسری وجہ. چوتھی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ، اور ہم یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے، موت اور موت کے بعد کے مراحل کو ہم جھٹلاتے تھے. ان چار وجوہات کی بنا پر ہم جہنم میں آ گئے. یہاں تک تو ہو گیا. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، یقین حاصل ہو گیا. اب یہ یقین جو ان کو حاصل ہوا مرنے کے بعد، یہ یقین ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. یقین فائدہ کب پہنچاتا ہے؟ یقین اس وقت فائدہ پہنچاتا ہے جب قوت عمل باقی ہو. جب قوت عمل سلب ہو جائے، موت کے بعد قوت عمل سلب ہے، جب قوت عمل سلب ہو جائے تو پھر یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ یقین کا کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے. یقین کس بات کا ہو گیا؟ یقین اس بات کا ہو گیا کہ آخرت ہے جس کو ہم جھٹلایا کرتے تھے، نماز ہے جس کو ہم ادا نہیں کرتے تھے، اطعام مسکین کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی، اور ہم نے اپنی پوری عمر خوض میں گزار دی. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، ہم کو یقین ہو گیا. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اب شفاعت کرنے والے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. شفاعت کا مفہوم گزشتہ جمعوں میں عرض کر دیا کہ وہ شفاعت جو ہمارے ذہنوں میں اور وہ شفاعت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اولاً تو شفاعت کرنے والے ایسے لوگوں کی شفاعت مجرمین کی کریں گے ہی نہیں، ثانیاً خدا ان کو اجازت نہیں دے گا، اگر وہ کرنا بھی چاہیں گے تو خدا ان کو روک دے گا. شفاعت کس کی؟ مجرموں کی شفاعت نہیں ہو سکے گی. پھر فرماتے ہیں کہ فما لہم عن التذکرۃ موردین، کہ ان کا یہ حال کیوں ہو گیا آخر کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پا رہی ہے، کیوں یہ حال ہو گیا ان کا؟ اس لیے کہ فما لہم عن التذکرۃ موردین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تذکرے سے گریزاں ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تذکرے سے فرار کرتے ہو؟ اور تذکرے کی بحث ہو گئی کہ تذکرہ ذکر کے مادے سے ہے اور ذکر اور ورد میں فرق ہے، ورد زبانی لخلخے کا نام ہے جبکہ ذکر قلبی اور ذہنی عمل ہے۔ ورد انسان زبان سے کرتا ہے چاہے اس کا دل ساتھ دے یا نہ دے، لیکن ذکر میں انسان کا قلب بھی حاضر رہتا ہے، انسان کا ذہن بھی حاضر رہتا، اور اللہ کو مطلوب ورد نہیں ہے، اللہ کو مطلوب ذکر ہے۔ کہ ذکر کرنے والے، تذکرہ کرنے والے، تذکر دینے والے جب آ کے تم کو تذکر دیتے تو یہ اعراض کرتے، یعنی ان کے تذکر کو نہیں سنتے بلکہ بھاگ جاتے۔ کس طرح؟ وہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا، کأنہم حمرم مستنفرا، کہ جب بھی کوئی نصیحت کرنے والا، جب بھی کوئی امر بالمعروف کرنے والا، جب بھی کوئی نہی عن المنکر کرنے والا ان کے قریب آ کر ان کو نصیحت کرنا چاہتا تو یہ لوگ بھاگ جاتے تھے۔ کس طرح بھاگ جاتے تھے؟ کأنہم حمرم مستنفرا، بدکے ہوئے گدھوں کی طرح۔ گدھے کی مثال قرآن مجید نے دی، اچھلتے ہوئے گدھوں کی طرح یہ بھاگ جاتے تھے۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے بدکے ہوئے گدھے شیر درندہ کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ فرت من قسورا، شیر درندہ کو دیکھ کر جیسا بدکے ہوئے گدھے بھاگ جاتے ہیں، یہ لوگ جو آج اہل نجات نہیں ہوئے ہیں ان چار وجوہات کی بنا پر، اور ان اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تذکرے سے گریزاں تھے، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو سنتے نہیں تھے، اعراض کرتے تھے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یوتا صحف منشرا، بلکہ ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر فرد کے لیے ایک الگ کتاب نازل ہوتی، ہر فرد کے لیے ایک الگ صحیفہ نازل ہوتا، اسپیشل آرڈرز ان کے لیے صادر ہوتے، ان سے کوئی حکم بیان کیجئے یہ اللہ کا حکم ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم سارے لوگوں کے لیے، میرے نام سے تھوڑی ہے یہ اللہ کا حکم، میرے لیے اسپیشلی تھوڑے یہ حکم آیا ہے، یہ سب لوگوں کے لیے، میرا نام بتاؤ اس میں، اس میں میرا نام کہاں ہے وہ بتاؤ۔ یہاں تک تقریباً گفتگو ہو گئی تھی، کہ اس سے پہلے یہ گزشتہ پانچ جمعوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسان فطری طور پر مجرم نہیں ہے۔ اہل نجات لوگوں کا ان لوگوں سے سوال کرنا جو نجات نہیں پائے خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ تعجب میں ہے کہ تمہاری نجات کیوں نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت، اگر فطرت پر باقی رہتے تو تمہاری نجات ہونا یقینی تھا، تو فطری طور پر انسان مجرم نہیں ہے۔ اسی لیے تعجب کر رہے ہیں وہ لوگ، اصحاب یمین سوال اٹھا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہنم میں پہنچ گئے، ما سلککم فی سقر۔ آخرت میں یہ سوال اٹھے گا کہ مجرمین کو کس چیز نے مجرم بنا دیا، تو پھر وہ بیان کریں گے کہ یعنی اگر کوئی شخص مسلی نہیں ہے، اطعام مساکین نہیں کر رہا ہے، اور خوض میں مبتلا ہے، اور تکذیب یوم دین کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ شخص فطرت پر باقی نہیں ہے۔ اور خوض عرض کیا اس سے پہلے، تفصیلی گفتگو خوض کے بارے میں بھی ہو گئی، خوض یعنی پانی میں چلنا، اور پانی میں چل کر انسان اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتا، پانی میں چل کر انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سے کہا جائے یہاں سے اپنے گھر پہنچ جائیں، آپ تالاب والا راستہ اختیار کریں، کیا پانی میں چل کر آپ اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے؟ یا آپ کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور پانی میں چلنا شروع کر دیں؟ پانی میں چل کے انسان کسی مقصد کو نہیں پہنچتا۔ اسی لیے خوض یعنی وہ باتیں جو بلا مقصد اور بے مقصد کی ہوں، جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن کا کوئی مقصد نہ ہو، بے مقصد باتیں۔ اور ہماری عمر کا ایک بڑا حصہ خوض ہی میں گزر جاتا ہے، ہماری عمر کا ایک بڑا حصہ ان باتوں میں گزر جاتا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور موت سے پہلے یقین کا حاصل ہونا ضروری ہے، موت کے بعد اگر انسان کو یقین ہو جائے تو وہ یقین جو موت کے بعد حاصل ہو رہا ہو وہ یقین انسان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ موت سے پہلے انسان کو یقین حاصل ہو، حیات انسانی اس کے سامنے کئی راستے ہیں، آپ دیکھیں حیات انسانی کے سامنے کئی راستے ہیں، نیک راستہ، بد راستہ، آپ دیکھیں جو برے راستے، لاتعداد برے راستے انسان کے سامنے موجود ہیں، اور صراط مستقیم فقط ایک ہے۔ تو اب ایسے میں انسان نافرمانی، شہوت، حوس، خواہش، خواہشات نفس، لذت کے بنا پر اس راہ کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے، اور اس راہ پر چل پڑتا ہے جو اس کو اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی، گمراہ ہو جاتا، جس کے نتیجے میں آخرت میں ناکامی اور پھر جہنم۔ انسانی حیات کی ناکامی کا نام ہی جہنم ہے، ناکامی، انسانی حیات کا ناکام ہو جانا ہی جہنم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جنت اور جہنم دو مکان ہیں، جنت ایک مکان ہے جہاں پر خوشحالی ہی خوشحالی ہے، جہنم ایک مکان ہے جہاں پر بدحالی ہی بدحالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت اور جہنم مکان نہیں ہے بلکہ انجام ہے، اچھے کاموں کا انجام جنت ہے، برے کاموں کا انجام جہنم ہے۔ حتیٰ آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، اور لیکن آج جو تم کو یقین حاصل ہوا مرنے کے بعد، یہ یقین تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، آج جو شک میں ہیں ان کو بھی یقین آ جائے گا، کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایمان کا لازمی نصاب، دیکھیں ہر چیز کا ایک نصاب ہے، اگر آپ زکوٰۃ کی بحث پڑھیں گے تو زکوٰۃ کا نصاب ہے باضابطہ، کہ اگر آپ کے پاس پانچ اونٹ ہوں تو پانچ اونٹ پر آپ کو ایک اونٹ کا بچہ زکوٰۃ میں دینا ہے، اگر آپ کے پاس 30 گائیں ہوں، یہ نصاب ہے۔ اسی طرح ایمان کا بھی نصاب ہے، ایمان کا نصاب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ایمان بالآخرہ نہ لائیں، جب تک کہ آپ قیامت کے دن پر ایمان نہ لائیں، موت اور موت کے بعد کے مراحل پر جب تک ایمان نہ لائیں ایمان کا نصاب مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان کی حقیقت سے جو ہم دور ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی صحیح تفسیر ہمارے سامنے بیان نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایمان کی صحیح تفسیر بیان ہو جائے ہمارے سامنے، دینی معارف کو صحیح طور پر کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دیا جائے، تو شاید ہماری وہ حالت نہ ہو جو آج ہماری حالت ہے۔ انسان اگر غلط راستے پر چل پڑے، بالفرض انسان اگر غلط راستے پہ چل پڑے، تو معمولاً کون سی چیز اس کو غلط راستے سے واپس لے آ سکتی ہے؟ ایک چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں بہت زیادہ، خاص طور پر ہم لوگ، وہ اپنے ماضی کی طرف، ماضی کا جائزہ نہیں لینا چاہتے کبھی بھی۔ آپ نہیں دیکھیں گے کسی مجلس میں، کسی جلسے میں ہم اپنے ماضی کا جائزہ لے رہے ہوں، کیونکہ جب ماضی کا جائزہ لیں گے تو بہت سی باتوں کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا جس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ماضی کا اگر جائزہ لیں ہم، اسی لیے ماضی کا جائزہ لینے کے لیے دلیری چاہیے، بہادر قوم چاہیے، بہادر نسل چاہیے، جو اب تک شاید پیدا نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں مستقبل میں کبھی کوئی نسل پیدا ہو جو ماضی کا جائزہ لے، ماضی یعنی گزرے ہوئے جو ہمارے دن ہیں ان کا جائزہ لے کر جہاں کمیاں رہ گئی ہیں، یعنی جہاں جہاں ہم نے غلط قدم اٹھائے ہیں، ان غلط فیصلوں کو ریکٹیفائی کیا جائے، ان غلط فیصلوں کی تصحیح کی جائے، اور اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ اور اسی لیے بہت سے جو مجدد پیدا ہوئے ہیں قوموں میں، مجدد یعنی جنہوں نے تجدید مذہب کیا، تجدید مذہب یعنی مذہب کو زندہ کیا، مذہب کو اثر نو مذہب کا مطالعہ کیا، آپ دیکھیں جتنے مجدد حضرات گزرے ہیں، انہوں نے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں ہم، مجدد مذہب ہے، مذہب کو زندہ کیا لیکن اثر نو مذہب کا مطالعہ کیا۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں، ہم لوگ آبا سے جو باتیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے آبا و اجداد سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، ہم انہی کو پکڑے ہوئے ہیں، انہی سے چمٹے ہوئے ہیں. اثر نو مذہب کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن مجدد وہ حضرات ہیں، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جتنی مسلم باتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مذہب کو اثر نو پڑھوں گا، اور پڑھا بھی اثر نو. پڑھ کے ایمان کی، مذہب کی وہ تفسیر جو قرآن مجید نے پیش کی، اور ایمان کی جو تفسیر امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں پیش کی، وہ پڑھنے سے متعلق ہے کہ اس کو کھول کھول کے اگر بیان کر دیا جائے، کہ فرماتے ہیں کہ ایمان چار ستونوں پر قائم ہے، پھر ان ہر ستون کی چار شاخیں، اس کو کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل تقوی افراد، اہل تقوی اور اہل نجات، اہل تقوی ہی اہل نجات ہیں، جو اہل تقوی نہیں ہیں وہ اہل نجات نہیں ہیں. قرآن اس کا خاکہ سورہ مدثر میں کھینچ رہا ہے کہ مجرموں سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں تم جہنم میں آ گئے، تو انہوں نے وجوہات بیان کی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہم خوض میں مبتلا تھے، اور ہم یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے. اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ ہم تذکرے کی طرف متوجہ نہیں تھے. جو ہمیں متوجہ کرتا آخرت کی طرف، ہم اس سے ایراز کرتے تھے، گریزاں تھے، بھاگتے تھے اس کو دیکھ کر. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب تذکرے کو قبول کرنے والوں میں شمار قرار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم ابن علی باخر علم النبیین. اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق البار الامین. اللہم صلی علی امین المؤتمن موسى ابن جعفر الکاظم. اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا. اللہم صلی علی محمد ابن علی الجواد. اللہم صلی علی علی ابن محمد الہادی. اللہم صلی علی الحسن ابن علی الاسکری. اللہم صلی علی القائم بالحق المنتظر المہدی. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم عذب کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویجہدون آیاتک ویکذبون رسولک. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنزل عليهم رجزك ونقمتك وباسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم، وأوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه، إله الحق وخالق الخلق. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم، إنك أنت العزيز الحكيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، فإنه ذاكر لمن ذكره. واسألوا الله من رحمته وفضله، فإنه لا يخيب عليه داع إن دعاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں وہ یہ کہ ماہ شعبان کا آخری ہفتہ ہے، اور اگلا جو جمعہ آنے والا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں آنے والا ہے. اور عرض کیا تھا کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کو اللہ نے قرار ہی اس لیے دیا ہے تاکہ ماہ رمضان کی تیاری کی جا سکے. انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے پہلے جمعے میں وہ خطبہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا تھا، جس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. خطبہ شعبانیہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کے بعض فراز بیان کریں گے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں جو داخل ہونے کے آداب ہے وہ مفاتی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے میں جس طرح سے داخل ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ نہیں ہے کہ عام طور پر اس میں داخل ہو جایا جائے، بلکہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ رمضان میں اس طرح سے داخل ہو کہ تم روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں یعنی 29 تاریخ کو روزہ رکھو، اگر پورا مہینہ بھر بھی تم نے روزہ نہیں رکھا ہے ماہ شعبان میں تو کم از کم آخری دن 29 شعبان کو روزہ رکھ لو، ایسے ہی ہے جیسے تم نے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا، ماہ شعبان کا پورا مہینہ تم نے روزہ رکھ لیا. اور ماہ رمضان کی جو استحلال کی دعا ہے، جو دعا چاند دیکھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، چاند دیکھنے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو صحیفہ سجادیہ میں بھی مرقوم ہے، دوسری دعاؤں کی کتابوں میں بھی مرقوم ہے، کہ وہ دعا بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کے انسان اللہ سے کیا دعا مانگ رہا ہے. اس دعا کو ایک بار پڑھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس دعا کی طرف بھی دو ماہ رمضان کو تھوڑا سا اشارہ کیا جائے گا جو اگلا جمعہ ہے. لیکن اس سے پہلے طلب استحلال یعنی استحلال کے موقع پر، یعنی ہلال چاند دیکھنے کے موقع پر وہ دعا ضرور پڑھی جائے. عام کتابوں میں بھی وہ دعا موجود ہے، دعاؤں کی جو عام کتابیں ہیں صحیفہ سجادیہ سے ہٹ کے، اس میں بھی وہ دعا موجود ہے. دوسری جو مناسبت اس ہفتے میں ہے وہ حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اس مسجد کے بانی ہیں، معمولاً 27 شعبان کو ان کی وفات کا دن یہاں پر مناتے ہیں حیدرآباد میں، اور عرس بھی ان کا رکھا جاتا ہے. لیکن اصل جو تاریخ محققین نے تحقیق کر کے لکھی ہے وہ جمادی الاول یا جمادی الاخرہ، جمادی الاول یا جمادی الثانی میں آپ کی وفات کو لکھا ہے انہوں نے. بہرکیف لیکن منایا شعبان کے مہینے میں جاتا ہے ان کا عرس. میر محمد مومن صاحب قبلہ حیدرآباد کے لیے ایک بڑی کلیدی شخصیت ہے. آپ دیکھیں، بیک وقت عالم دین، بیک وقت آرکیٹیکٹ، یعنی کہتے ہیں کہ حیدرآباد شہر کا نقشہ خود انہوں نے تیار کیا ہے، شہر حیدرآباد کا نقشہ خود میر مومن صاحب نے تیار کیا ہے. اور ان کی یادگار جو ایک ہی کتاب ہے، وہ کتاب ہے اوزان و پیمائش کے حوالے سے، ویٹس اینڈ میجرمنٹس. اس زمانے میں جو اوزان ہوا کرتے تھے چیزوں کو تولنے ناپنے کے لیے، اس پر ان کی ایک کتاب موجود ہے اوزان و پیمائش پر. اور ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ان کے یہ آثار، خود یہ ایک مسجد کو لے لیا جائے جو ان کا ایک اثر ہے، یہ ایک معمولی اثر ہے ان کا، کہ ایک اثر ان کا یہ ہے کہ یہ مسجد جو سالہا سال ویران رہی، پتہ نہیں کتنے سال ویران رہی، لیکن جس مسجد کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی جاتی ہے وہ مسجد کو اللہ دوبارہ آباد کر کے رہتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کیسی پاکیزہ شخصیت حیدرآباد میں گزری ہے کہ جس کی قدر ہم نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، جس کی قدردانی، کیونکہ ہمارے پاس قدردانی کا رواج، قدردانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب شخص اٹھ جاتا ہے، مرنے کے بعد قدردانی شروع ہوتی ہے. اور اب تو شاید وہ بھی رواج ختم ہو گیا کہ مرنے کے بعد، کسی زمانے میں قدردانی کی جاتی تھی، اس زمانے میں تو مرنے کے بعد بھی قدردانی نہیں. لیکن میر محمد مومن صاحب کی شخصیت کو دیکھیں آپ، اتنے صرف یہ مساجد نہیں بلکہ شہر کے چاروں کونوں میں چار مساجد، یہ مسجد یہاں پر میر پیٹ میں جو مسجد ہے، یہ مسجد کے علاوہ شہر کے چاروں کونوں میں، یعنی باہر سے اگر مسافر کوئی حیدرآباد میں داخل ہونا چاہے تو پہلی چیز جس سے اس کا سامنا ہے وہ مسجد ہے. مسجد، مسجد کے ساتھ مسافر خانہ، مسافر خانے کے ساتھ باغ، باغ کے ساتھ تالاب، یعنی ایک مسافر کو جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ سب چیزیں شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے تعمیر کر دی. اور افسوس تو یہ ہے کہ اس عالم دین پر کسی شیعہ کو بڑھ کر کوئی کتاب لکھنی چاہیے تھی، کوئی شیعہ آگے بڑھ کے تحقیق کر کے کوئی کتاب لکھتا تحقیقی، لیکن وہ رواداری بھی دیکھیں آپ کیسی ہے کہ ایک اہل سنت نے یہ کتاب لکھی، میر محمد مومن حیات اور کارنامے، ڈاکٹر محی الدین قادری المعروف زور، انہوں نے کتاب لکھی میر محمد مومن حیات. اور یعنی ایک شیعہ بھی اگر لکھتا تحقیقی بنیادوں پر تو اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا تھا، اتنی اچھی کتاب ہے وہ. کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ میں سنی ہوں تو لہٰذا اس نقطے نظر سے انہوں نے کتاب لکھی، نہیں، بالکل غیر جانبدارانہ. اور محقق کو ہونا بھی یہی چاہیے. محقق کو، محقق کا مطلب کیا ہے؟ طلب حق کرنے والا، حق کو طلب کرنے والا. تو بہت ہی اچھی جامع کتاب انہوں نے لکھی، اس کو ریپرنٹ کروانے کی ضرورت ہے. فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، میر محمد مومن مروج تشیع در ہند، در جنوب ہند. میر محمد مومن مروج تشیع در جنوب ہند. معمولاً فارسی سے اردو میں ترجمے ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد کتاب ہے جس کا ترجمہ اردو سے فارسی میں ہوا ہے. خود یہ کتاب کو ریپرنٹ کروانے کی ضرورت ہے. کوئی متکفل ہو، کوئی ذمہ داری اس بات کی لے کہ اس کتاب کو اثر نو ٹائپ کر کے اور کچھ اضافات اگر اس میں کرنے ہیں تو فوٹ نوٹس میں، اصل کتاب کو چھیڑے بغیر فوٹ نوٹس جو ہوتے ہیں، فوٹ نوٹس میں کچھ اضافات کر کے، یعنی اپڈیٹ کر کے اس کو کتاب کو شائع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی انگریزی میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ میر، صرف ہم کو یہ معلوم ہے کہ اس مسجد کا ہم کو پتہ ہے اور حضرت کا جو دائرہ ہے جہاں پر بڑا قبرستان، وسیع قبرستان ہے، جہاں پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ کئی اونٹوں پر لاد کر خاک شفا منگوائی گئی تھی اور وہ خاک شفا اس زمین پر بچھائی گئی تھی، یعنی جہاں پر مومنین دفن ہوتے ہیں آج. صرف اتنا معلوم ہے، اس سے زیادہ حضرت میر محمد مومن کے حوالے سے ہمارے معلومات نہیں ہیں. نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے وہ کتاب کا احیاء کرنا ضروری ہے. وہ کتاب پہنچے لوگوں کے ہاتھ میں، یا کم از کم پڑھ پڑھ کے اس سے لوگوں کو سنایا جائے. جیسے اب عرس کا موقع ہے تو مجالس میں اس کا ذکر کیا جائے. اور جو دوسری دو مناسبتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں وہ جو معاہدہ ایران کا 5-6 ممالک سے ہوا تھا ایٹمی حوالے سے، امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو گیا. اور جس وقت یہ معاہدہ طے پا رہا تھا 2015 میں، اسی وقت رہبر معظم نے یہ اشارہ دیا تھا، بلکہ کھل کر یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ لوگ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں. یہ امریکہ ہو، یہ جرمنی ہو، یا برطانیہ ہو، یا فرانس ہو، یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں، ان پہ بھروسہ مت کرو، یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں. لیکن ایران کے اس وقت، یعنی اب جو موجودہ صدر ہیں، وہ اس بات پر مصر تھے کہ شاید ان کے ہاتھ سے بہانہ ہم لے لیں گے ہمارے اوپر حملہ کرنے کا. بالآخر معاہدہ طے پا گیا. طے پانے کے نتیجے میں ایران پر سے جو سینکشنز تھے وہ اٹھا لیے گئے. لیکن پھر اب موجودہ جو صدر ہے، جو جس کی دماغی حالت پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس نے آ کر معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا. نتیجے میں دو ملک بڑے خوش ہوئے. امریکہ کے اس معاہدے سے الگ ہونے کے نتیجے میں دو ملک بڑے خوش ہوئے، ایک سعودی، دوسرے یہودی. سعودی مملکت اور یہودی مملکت، یہ دونوں نے بڑی خوشی کا، کسی ملک نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. حتیٰ معاہدے میں شامل دوسرے ممالک نے بہت اظہار افسوس کیا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، تشویش ہے ہمیں، ہم اظہار افسوس کرتے ہیں. لیکن دو ملک بڑے خوش ہوئے. اس سے تشیع کو اپنے دشمن کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان کا دشمن کون ہے، سعودی اور یہودی. اور دوسری ایک اچھی خبر جو ہے وہ لبنان سے، وہ یہ کہ حزب اللہ اور حزب اللہ کے اتحادی الائنس، جو پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں، پارلیمنٹری الیکشن جو لبنان میں ہوتا ہے، اس میں نصف سے زیادہ سیٹوں پر جیتنے میں کامیاب ہو گئے حزب اللہ اور حزب اللہ کے، حزب اللہ نے جن کی تائید کی تھی. اس پر دو ملک ناراض ہوئے، اس پر دو ملک خوش ہوئے تھے، اس پر دو ملک ناراض ہوئے. اور وہ دو ملک وہی ہیں، سعودی اور یہودی. ان کو ناراضگی ہو گئی اس بات سے کہ حزب اللہ کیوں طاقتور ہو گئی ہے، شیعہ اتنی طاقت میں کیوں آ گئے یہاں پر لبنان میں. بہرحال ان کی ناراض، ان کا خوش ہونا اور ان کا ناراض ہونا ملاک نہیں ہے ہمارے لیے. ہم ہندوستان میں جو تشیع ہے، ہم کو ایران اور لبنان کے شیعوں پر نظر کرتے ہوئے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ تعلیمی فیلڈ ہو، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہیلتھ کی فیلڈ ہو، وہ تمام فیلڈز میں ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم قافلے سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں، تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ اس قافلے میں ہم شامل ہو جائیں. شامل کیسے ہوں گے؟ کوشش کے ذریعے سے. کوئی معجزہ ہونے والا نہیں ہے، ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو شامل ہو جائیں گے. اور آج جو ہماری درگت بنی ہوئی ہے کہ علمی حوالے سے ہماری ابتری علمی پستی جو ہمارے درمیان میں ہے, یہ اور رہبر معظم کا زیادہ فوکس ہندوستان کے شیعوں کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ علمی ترقی حاصل کریں. دیکھیں آج جو لوگ برسر اقتدار ہے وہ برسر اقتدار یوں ہی نہیں ہے یہاں پر, اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے, اس کے پیچھے یعنی طاقتور بننے کا ایک ذریعہ علم ہے. بغیر علم کے آپ طاقتور نہیں بن سکتے, بغیر علمی ترقی کے آپ طاقت میں نہیں آ سکتے. حزب اللہ کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے. آپ جو یہ اتنی عسکری ان لوگوں کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ عسکری کامیابیوں کیونکہ بڑی طاقتوں سے مقابلہ ہے, کوئی چھوٹی موٹی طاقتیں ان کے مقابلے میں نہیں ہیں. بڑی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے علمی حوالے سے مضبوط ہونا پڑتا ہے, پھر ویسی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. اور اگر ہم بھی آج محنت شروع کر دیں انشاءاللہ تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم عالمی تشیع کے ساتھ ہم ختم ہو جائیں. تو پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کوشش کر کے علمی میدان میں ترقی حاصل کر کے طاقتور بنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, صدق اللہ العلی العظیم. بارہ الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات رہتے ہیں, سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی, مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. مومنین عراق, مومنین شام, مومنین یمن, مومنین نائجیریا, مومنین حجاز, مومنین بحرین, مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما و سری لنکا کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی ارواح کو ایصال فرمائیں.